الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگ اور بھائیو، جیسا کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور زمین میں آپ کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کرنے کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام اور سارے انسانوں کی برتری اور بزرگی، کائنات کی ساری مخلوقات کے اوپر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دلائل کے ذریعے سے بیان فرمایا. فرشتوں پر اور کائنات کی ساری مخلوق پر اللہ تبارک و تعالی نے دلائل کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا اور ظاہر فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کائنات کی ساری مخلوق سے افضل و برتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت و نیابت کی انسان ہی کے اندر صلاحیت ہے، دوسری کسی مخلوق کے اندر صلاحیت نہیں ہے. اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے سے ظاہر فرمایا، جس کی تفصیل پچھلی آیتوں کے اندر گزری. آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہے اس میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری کو عملی طور پر فرشتوں کے سامنے اور دوسری مخلوقات کے سامنے ظاہر فرمایا. پچھلی آیتوں میں دلائل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی برتری کو ظاہر کیا تھا اور اس بات کو ثابت کیا تھا کہ آدم ہی اور انسان ہی اللہ تبارک و تعالی کی خلافت اور نیابت کی زمین کے اندر صلاحیت رکھتے ہیں، کوئی دوسری مخلوق، فرشتہ یا جنات یا دوسری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت کی اور اللہ کی خلافت کی زمین کے اندر صلاحیت نہیں رکھتی. دلائل سے اللہ نے اس بات کو ثابت کیا تھا. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ عملی اعتبار سے بھی انسان ساری مخلوقات کے اندر افضل ہے. عملاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تصوف کو، اس کی برتری اور اس کی بزرگی کو عملی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا. اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ تذکرہ بھی سننے کے قابل ہے جبکہ ہم نے یوں کہا تھا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے, اور فرشتے ہی نہیں, فرشتوں کا تو فقط تذکرہ ہے, لیکن دوسری آیتوں سے یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فرشتوں کا تذکرہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ انسان کے بعد دوسری مخلوقات میں سب سے افضل فرشتے ہیں, تو جب فرشتوں کو حکم ملا سجدہ کرنے کا تو دوسری مخلوقات کو تو بطری سے اولا سجدہ کرنے کا حکم تھا. اس لیے فقط فرشتوں کو نہیں, فرشتوں کے سوا جتنی مخلوقات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر کے ساری کائنات نے, ساری مخلوقات نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, صرف ایک ابلیس اور شیطان نے جو ہے سجدہ نہیں کیا. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو نہیں مانا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر, اس نے انکار کیا اور اس نے بڑائی سے کام لیا, اپنے کو بزرگوں کو برتر سمجھا اور اس بات کو جو ہے بہت نامناسب سمجھا کہ میں بڑا ہو کر, بہتر ہو کر آدم کو اور مٹی سے پیدا ہونے والے کو سجدہ کروں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے انکار کیا اور تکبر سے کام لیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافرین میں شمار ہو گیا, کافرین میں انکار کرنے والوں میں وہ شامل ہو گیا. اس واقعے کو, آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہوں پر اور وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن میں متعدد جگہ پر مذکور ہے, بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ذکر کیا ہے. جہاں قرآن کریم جو ہے کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے, کوئی افسانے کی کتاب نہیں ہے, قرآن تو انسانوں کی ہدایت کے لیے, انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اس لیے کہیں کوئی واقعہ اور قصہ بہت مرتب اور ترتیب کے ساتھ قرآن کے اندر ذکر نہیں کیا گیا. فقط یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کے اندر ذکر ایسا ہے کہ جو از اول تا آخر اور تھوڑا مرتب انداز کے اندر ذکر کیا گیا ہے. باقی جتنے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے اور اگلی امتوں کے قرآن میں اللہ نے ذکر کیے ہیں, اس میں ترتیب کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا ہے. تھوڑا سا پہلو کہیں ذکر کر دیا گیا, تھوڑا سا حصہ اس قصے کا کہیں ذکر کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات کے اوپر ملے گا, کہیں تھوڑا ذکر کر دیا, کہیں کسی اور جگہ تھوڑا ذکر کر دیا. اسی طرح ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ذکر کیا گیا تھوڑا تھوڑا. تو جتنے بھی واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں وہ جو ہے کوئی مرتب انداز میں اور ایک ہی جگہ پورا قصہ اور واقعہ شروع سے لے کر اخیر تک ذکر کیا گیا ہو, ایسا قرآن کریم کے اندر نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے, کوئی افسانہ اور واقعات بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن تو کتاب ہدایت ہے, لہذا انسانوں کی ہدایت اور تعلیم کے لیے جو مضمون اللہ نے اتارا اور اس مضمون کے مناسب اس قصے کا جو حصہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کا اتنا حصہ جو مضمون کے مناسب تھا ذکر کر دیا. اس لیے جو ہے متعدد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات ذکر کیے ہیں. تو دوسرے واقعات کی طرح آدم علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ بھی قرآن میں الگ الگ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, کہیں اجمالاً ذکر کر دیا, کہیں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا, کہیں واقعے کا ایک پہلو ذکر کیا ہے, کہیں واقعے کا دوسرا پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو بہرحال یہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا اس کا تفصیلی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر آٹھویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر جو ہے اس کا ذکر کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آدم کو بنا لیا, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, یہ بھی پورا رکوع ہے جس میں آدم علیہ السلام کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. یہاں جو ذکر کیا اس میں تھوڑا سا اجمال ہے, وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو اس کو اور وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو اللہ وہاں یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے تم کو یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور انسانوں کو پیدا کیا, تمہاری شکلیں صورتیں بنائی اور ساری کائنات پر تمہاری برتری ظاہر کرنے کے لیے, اور کائنات میں سب سے افضل تم ہو اور کائنات میں سب سے بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے, یہ ظاہر کرنے کے لیے تمہیں بنانے کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا اس جلول آدم کہ آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا الا ابلیس, جو ہے سارے لوگوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور جو ہے وہ اس نے انکار کیا, اس نے کبر سے کام لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, تجھے کس بات نے روکا کہ تُو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے سجدہ کرنے کے لیے کہا, میں نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو اس کے باوجود تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا, کیا چیز تمہارے لیے مانے بنی اور ایسا تم نے کیوں کیا, میری بات کو نہیں مانا؟ تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, یہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حجت بازی سے کام لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے حجت کی, اس نے یوں کہا کہ میں تو اس سے بہت بہتر ہوں, یہ آدم جس کو تو نے بنایا ہے, یہ انسان جس کو تو نے پیدا کیا ہے, مجھ میں اور اس میں تو بڑا فرق ہے, میں تو اس سے بہت بہتر ہوں, بہت افضل ہوں, اس لیے کہ مجھے تو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے, میرا مادہ اور مجھے جس چیز سے بنایا گیا ہے وہ تو آگ ہے, اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے, اور اس کو جس کو تو نے ابھی پیدا کیا ہے اور مجھے اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کی خاصیت تو یہ ہے کہ وہ نیچے پڑی رہتی ہے, وہ تو نیچے کو جاتی ہے, اور جو ہے اس کی خاصیت تو ہمیشہ دب کر رہنے کی ہے, تو ایک اوپر اٹھنے والی چیز نیچے دبی رہنے والی چیز کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے, میں تو بہتر ہوں اوپر جانے والی, میری تو خاصیت ہے میں تو ہمیشہ اوپر رہتا ہوں, اور جس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کی خاصیت تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نیچے رہتی ہے, تو اوپر والا نیچے کا کیسے احترام کرے, اوپر والا نیچے والے کا کیسے احترام کرے, کیسے اس کی عزت و عظمت کرے, اس لیے میں تو اس کو سجدہ نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے حجت بازی سے کام لیا, اپنی افضلیت بتائی, اپنی بزرگی اور برتری بتائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وکان من الکافرین, اس نے اللہ کے سامنے حجت بازی سے کام لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے استکبار کا, بڑائی کا اور تکبر کا اظہار کیا, ہمیشہ ہمیش کے لیے کافرین میں شامل ہو گیا, اللہ کی بات کا نہ ماننے والا, اللہ کا سب سے بڑا نافرمان, اللہ نے اس میں اس کا شمار کر دیا. چنانچہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا قال ثبت منها, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کہا اب اس آسمان سے اتر جا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمان کے اندر رکھا تھا, یہ تو قاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا, شیطان تو فرشتوں میں سب سے افضل اور فرشتوں کا گویا سردار, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا منصب اور عہدہ اس کو دیا تھا قاؤس الملائکہ ہونے کا, لیکن جب اس نے انکار کیا, تکبر سے کام لیا, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوا, اور اتنے بڑے عہدے پر تھا, اتنے بڑے منصب پر تھا, فوراً اس منصب سے ہٹا کر اللہ کی طرف سے کہا گیا تحبت منہا, اب آسمان سے چلا جا کہ یہاں رہنے کے تو قابل نہیں ہے, فما یکون لک فیہا ان تتکبر, آسمان میں رہ کر تیرے لیے یہ حق نہیں ہے تیرے لیے کہ تو اس میں استکبار اور کبر سے اور بڑائی سے کام لے, تیرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے, فخرج انک من الصاغرین, بڑے سخت الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کو اس آیت کے اندر ظاہر فرمایا ہے کہ نکل جا آسمان سے, تو ذلیلوں میں سے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے قیامت تک کے لیے جو ہے ذلیل کر دیا. تو جب اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو رہا تھا, آدمی کی جب کمبختی آتی ہے اور جو ہے اس کے دماغ کے اندر غرور اور کبر ہوتا ہے جب کسی بھی مخلوق کے اندر, تو پھر اسے جو ہے اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے, اس کی سمجھ سلب ہو جاتی ہے, اور جو ہے وہ غلط راہ کے اوپر چل پڑتا ہے, اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنی زبردست بے ادبی کر رہا ہوں اور کتنی زبردست گستاخی کر رہا ہوں, یہ کبر کا نتیجہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ, میں نے پہلے یاد کیا قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے, قرآن میں عمر سابقہ کے واقعات, انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات, قرآن میں جو ذکر فرمائے وہ عبرت کے لیے ذکر فرمائے کہ ہم اس سے سبق لیں, ہم اس سے کچھ سیکھیں اور اپنے لیے اس میں ہدایت کی راہ تلاش کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر سابقہ کے واقعات ذکر کیے ہیں اس واقعے کو ذکر کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی سمجھ دی ہے، اس بات کی ہدایت دی ہے کہ کبر یہ بڑی خطرناک چیز ہے، غرور، تکبر اور آدمی میں گھمنڈ کا پیدا ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے۔ یہ چیز جب آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی صحیح سمجھ سلب ہو جاتی ہے اور وہ کیا کرنے جا رہا ہے اسے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ دیکھیے، شیطان کا ملائکہ تھا لیکن اس نے استکبار اور تکبر سے کام لیا تو اس کی ہدایت فوری طور پر سلب ہو گئی۔ اب اس موقع پر جبکہ اللہ کی طرف سے اس پر عشاد نازل ہو رہا ہے، اگر سمجھ ہوتی اس میں اور وہ صحیح سمجھ سے کام لیتا تو وہ موقع اللہ کے سامنے معذرت کا تھا، اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کا تھا اور خوب رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا، جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں آگے آئے گا کہ وہ جو معمولی سی خطا سرزد ہو گئی اور اس کی وجہ سے آسمان سے نیچے اترنا پڑا اور زمین کے اوپر آنا پڑا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ندامت کا، بڑی شرمندگی کا اللہ سے اظہار کیا، خوب روئے دھوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا اور ان کے مرتبے کو اور ان کے درجے کو اور بڑھا دیا۔ اب یہ شیطان کیونکہ اس نے استقبال سے کام لیا، غرور اور گھمنڈ سے کام لیا، اس لیے اس کی سمجھ فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلب کر لی، اور اس موقع پر جبکہ اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سے سخت وعید کے الفاظ اس کے لیے ظاہر ہو رہے تھے کہ فخرج منہا انک من الصاغرین، کہ تیرے لیے آسمان میں رہنے کا کوئی موقع اور مقام نہیں ہے، اللہ نے تجھے قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیا، ایسا سخت عذاب نازل ہو رہا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے حضور جھک جاتا، اپنی اس غلطی پر خوب ندامت کا اور توبہ کا اظہار کرتا، مگر چونکہ اس غلطی کی وجہ جو استکبار اور تکبر تھی اس لیے سمجھ اس کی سلب کر لی گئی، اور اس عذاب کے موقع پر بھی وہ بجائے اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اپنا مطالبہ رکھتا ہے اللہ کے سامنے، وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا اس موقع پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگتا اور اپنی طرف سے ندامت اور شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اپنا ایک اور مطالبہ اللہ کے سامنے دھر دیتا ہے اور مطالبہ اللہ سے کرتا ہے کہ اچھا تو مجھے زمین پر اتار رہا ہے، مجھے منظور ہے، لیکن مجھے مہلت دینا قیامت کے دن تک کہ میں تیرے اس بنائے ہوئے انسان کو اور تیری پیدا کی ہوئی اس مخلوق کو قیامت تک گمراہ کرتے رہوں گا، مجھے اتنی مہلت دے دینا، مجھے اتنی زندگی دے دینا کہ میں قیامت تک جیوں اور حشر کے میدان تک جیوں اور تیری اس بنائی ہوئی اور پیدا کی ہوئی مخلوق کو جو ہے گمراہ کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہے گمن کا نتیجہ تھا، اس نے استکبار اور کبر سے کام لیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ سے نکال دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس واقعے نے اب ہمارے لیے دو بڑے بڑے سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں ابا واستكبر وكان من الكافرین، یا دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا کہ شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا، اور جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا تو اس نے یوں کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ کے سامنے اس نے دلیلیں قائم کی، اللہ کے سامنے حجت بازی اس نے کی کہ مجھے تو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو تو نے مٹی سے بنایا، تو کیسے آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے بننے والی چیز کو سجدہ کر سکتی ہے؟ آگ کی خاصیت تو اوپر کی ہے اور مٹی کی خاصیت تو نیچے کی ہے، اوپر والا نیچے والے کا احترام کیسے کرے؟ یہ اس نے کہا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تو اللہ کی درگاہ سے وہ جو ہے ذلیل کیا گیا اور نکال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑے بڑے سبق اس میں ہمارے لیے رکھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی میں کبھی کبر اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کبر غرور اور گھمنڈ ایسی چیز ہے کہ جو ایک دم سے آدمی کو اوپر سے نیچے لا کر کے رکھ دیتی ہے۔ دیکھیے یہ شیطان جو طاؤس الملائکہ تھا، اتنا بڑا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا تھا ملائکہ میں سب سے اوپر، لیکن اس نے تکبر کیا تو فوراً اللہ کی طرف سے کہا گیا کان من الکافرین، فوراً اللہ کی طرف سے کہا گیا فخرج منہا انک من الصاغرین کہ تو ذلیلوں میں سے ہے، یہاں سے نکل جا۔ تو جو آدمی کبر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبر اور تکبر ذرہ برابر پسند نہیں ہے۔ جب آدمی میں بڑائی آتی ہے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل فرماتے ہیں اگر وہ اپنی بڑائی سے باز نہیں آتا۔ حدیث قدسی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بیان کرے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے،
ایسا کہہ کر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرمائے تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبریاء و ردائی من نازعنی فی ردائی قسمتہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑائی تو میری چادر ہے, بڑائی تو مجھے مناسب ہے, بڑے تو اللہ ہیں اور بڑائی اللہ کو زچتی ہے, اللہ کے سوا کسی کو بڑائی نہیں زچتی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی اور بڑائی یہ تو میرا بھی بات ہے, میری چادر ہے. اب جو آدمی بڑائی اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا کہلانا پسند کرتا ہے اور اس کے دل میں بڑائی گھمن اور غرور ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے یہ مجھ سے جھگڑ رہا ہے, یعنی میری بڑائی کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے. بڑا تو میں ہوں. اب کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اس کے دل میں غرور تکبر اور گھمن ہے, تو گویا وہ اللہ سے اللہ کی بڑائی میں کچھ حصے دار بننا چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑائی کچھ لینا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی تو میری چادر ہے, بڑائی تو میرا لباس ہے. جو آدمی میرے لباس کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتا ہے, یعنی جو اپنے اندر گھمن رکھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور سمجھانا چاہتا ہے, تو وہ مجھ سے جھگڑ رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر کے رکھ دوں گا. جو اللہ سے ٹکر لے گا وہ بچ سکے گا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کرنا چاہے گا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں وہ جو ہے بچ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم تو ہو میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا, یعنی ذلیل ہو جائے گا, اپنے آپ کو بڑا کہلوانے جائے گا, اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو بڑا تو کیا بنے گا, اللہ اسے ذلیل و خوار و رسوا کر کے رکھ دے گا. آپ نے اب دنیا کی تاریخ کے واقعات پڑھیں, جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے اور انہوں نے بڑائی کے اور خدائی کے دعوے کیے ان کا کیا انجام آیا. فرعون انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا. فرعون اتنا بڑا بادشاہ, اتنی بڑی اس کی حکومت, اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا, اپنے آپ کو بہت بڑا کہلواتا تھا, کیا انجام ہوا؟ پانی کے طوفان میں اور دریا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا. مدد کے لیے پکارتا رہا, اتنے بڑے تخت و تاج کا مالک, اتنی بڑی حکمرانی کا مالک, مگر کوئی اس کی موت کے وقت اور اس کو ڈوبتے ہوئے بچانے کے لیے کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی. یہ نتیجہ تھا غرور کا اور گھمن کا. جو آدمی غرور و گھمن کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اسے ذلیل و رسوا کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, کبھی ہمارے دلوں کے اندر کبر و غرور نہیں ہونا چاہیے, کبھی ہمارے دلوں میں جذبات نہیں ہونے چاہیے کہ میں فلانے سے بڑا ہوں اور میں میرے اندر یہی چیزیں ہیں, اس لیے میری عظمت کی جانی چاہیے, میرا احترام کیا جانا چاہیے, لوگ مجھ کو بڑا کہیں, مجھ کو بڑا سمجھیں. آدمی کے پاس جب کوئی کمال آتا ہے, کسی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے کمال آتا ہے یا دینی اعتبار سے کمال آتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بڑا سمجھا جائے اور میرا احترام کیا جائے اور میری عظمت کی جائے. میرے بھائیوں, یہ چیز اگر یہ احساس دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ مجھے بڑا کہا جائے اور مجھے بڑا سمجھا جائے, تو یہ احساس جس کمال کی بنیاد پر وہ کرتا ہے, اس میں جو خوبی آئی اور اس خوبی کی بنیاد پر وہ احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہوا, تو یہ احساس اس کے اس کمال کو لے ڈوبتا ہے. یقینی بات ہے, جس کمال کی وجہ سے آدمی نے کبر آجا ہے اور جس کمال کی بنیاد پر, دیکھیے شیطان نے یہی تو کہا کہ مجھے تو آج سے پیدا کیا گیا اور اسی لیے مجھے بڑا سمجھا جانا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بالکل نیچے لا کر کے رکھ دیا. تو جس کمال کی وجہ سے آدمی میں کبر کا, غرور کا, گھمنڈ کا احساس پیدا ہوتا ہے, تو یہی احساس اس کے اس کمال کو ختم کر دیتا ہے, اور جب وہ کمال ختم ہو جاتا ہے تو آدمی ذلیل ہو کر کے رہ جاتا ہے. اس لیے کبھی ہمارے دلوں کے اندر غرور گمن نہیں آنا چاہیے. توازو یہ اللہ والوں کی صفت ہے. اللہ کے جو خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توازو سے, عاجزی سے نوازتے ہیں, اور جس شخص کے اندر توازو ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اوپر اٹھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زرین اصول اور یہ سنہرا قانون ارشاد فرمایا ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو آدمی اللہ کے لیے جھکتا ہے, اللہ کے خاطر توازو اختیار کرتا ہے, اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلندیوں پر لے جاتے ہیں. جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام اور اس کی عظمت پیدا کر دیتا ہے. مقبولیت, عزت و عظمت یہ آسمان سے اترا کرتی ہے. آدمی اپنے بلبوتے پر لوگوں میں احترام پیدا نہیں کر سکتا, آدمی اپنے کمالات کی بنیاد پر لوگوں میں احترام و عظمت پیدا نہیں کر سکتا, لوگوں میں مقبولیت پیدا نہیں کرتا. مقبولیت اور محبوبیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا کرتی ہے. ہم اللہ کو راضی کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اللہ کی شریعت کے اوپر پابندی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کریں, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ کر کے, تو آٹومیٹک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود بخود زمین والوں کے اوپر اس کی محبوبیت اتار دی جاتی ہے, وہ لوگوں میں محبوب و مقبول بن جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں کو, ہمارے اکابر کے حالات کو ہم پڑھیں یا ہمارے جو موجود اکابر بزرگان دین ہم دیکھتے ہیں, دنیا ان کے پیچھے گھومتی ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے اللہ کے خاطر. وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا اور بہت حقیر سمجھتے ہیں اپنی نگاہوں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نگاہوں کے اندر ان کو بہت عظیم بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت جو سید البشر ہیں, سید الانبیاء ہیں, سارے نبیوں کے سردار, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے افضل آپ کو بنایا, آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں, لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میری نگاہوں میں مجھے چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فقط دعا نہیں ہوتی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے تعلیم ہیں, ہمارے لیے ہدایت ہیں, اور ہمارے لیے باعث سبق اور باعث عبرت ہیں. گویا اس دعا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا کہ اپنی نگاہوں میں چھوٹے بنو گے, اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ گے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو گے, لوگوں کی نگاہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑا بنا دے گا, تمہیں عظیم بنا دے گا. اس لیے اگر عظیم بننا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اللہ کی طرف سے مقبولیت آئے, تو توازن کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. توازن کی صفت پیدا کریں, اپنے آپ میں عاجزی پیدا کریں, اللہ خود بڑا بنا دیں گے. لیکن جو اپنے سے بڑا بننے جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے اور لوگوں کی نگاہوں میں اس کو چھوٹا کر دیں گے. یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول اور قانون ہے, جو خود بڑا بننے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوٹا کر دیا, اور جو چھوٹا بنا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا قانون ہے, اور اللہ اپنی سنت اور اپنے قانون کے اندر تبدیلی نہیں کیا کرتا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے جو قانون بنا دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بنا دیا, اس میں اللہ تبدیلی نہیں کرتا. اس لیے کوئی کتنا بڑا ہو اور اپنے آپ سے وہ بڑا بننا چاہتا ہے, تو چاہے اس میں کیسے ہی کمالات ہو, اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا. اور کوئی آدمی چھوٹا اپنے آپ کو سمجھتا ہے, ظاہری اس میں کمالات نہ ہو, بہت معمولی گھرانے کا شخص ہے, بہت معمولی معاشرے کا شخص ہے, دنیاوی اعتبار سے کوئی اس کے پاس جاہ و مناصب نہیں ہے, لیکن وہ بڑا باعزت ہوتا ہے لوگوں کے اندر, اس لیے کہ اس نے خود اپنے آپ کو سمجھا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, کبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اس آیت سے اور شیطان نے جو انکار کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے, اس میں ایک بہت بڑا سبق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے یہ رکھا ہے کہ کبھی استکبار اور تکبر سے کام نہیں لانا چاہیے, اس سے اپنے آپ کو بہت بچائے. کبر و غرور کی وجہ سے بزرگوں کی بزرگیاں چھین گئی, منصب والوں کے مناصب چھین گئے, اور اہل کمال کے کمالات جو ہے کبر و استکبار کی وجہ سے چھین گئے. بہت سے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر گزرے ہیں جو ولایت کے اعلیٰ مقام پر تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب تھے, اللہ کے ولی تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا بہت بڑا مقام انہیں عطا کر رکھا تھا, مگر تھوڑی دیر کے لیے ان کے دل کے اندر بڑائی کا احساس پیدا ہوا, اسی وقت ولایت کا منصب چھین لیا گیا. کتابوں میں ایسے واقعات ہیں, بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے اللہ کے ولی, لیکن جس موقع پر ان کے دل میں ذرا سا گھمنڈ کا اور بڑائی کا احساس پیدا ہوا, اسی وقت ان کے دل سے ولایت نکال لی گئی, اور جو ہے ولایت کا منصب ان سے لے لیا گیا, بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی. اس لیے کبر و استکبار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ برابر پسند نہیں ہے, اس سے ہمیں بہت بچنا چاہیے. سارے کمالات کا کمال یہ ہے کہ آدمی کمالوں کے باوجود اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے, اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اسے بڑا بنا دے گا. ایک بات تو اس واقعے کے اندر سبق کی ہمارے لیے یہ ہے, حضرات مفسرین فرماتے ہیں اس واقعے کے اندر ایک دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں کبھی علتیں اور مصلحتیں آدمی کو تلاش نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت مطہرہ ہمارے لیے اتاری ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے, اس شریعت کے کسی حکم کی مسئلیت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں اس کے اوپر عمل کر لینا ہے کہ یہ میرے اللہ کا اور میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا حکم ہے, میری عقل اور میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھے اس کے اوپر عمل کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ہم اللہ کے حکم میں علت اور مصلحت تلاش نہ کریں. جب آدمی شریعت کے احکام میں مصلحتیں تلاش کرتا ہے کہ یہ حکم کیوں, یہ حکم تو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. شیطان کے اس واقعے سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے. اس نے اللہ کے حکم میں علت اور مصلحت تلاش کی کہ ایسا کیوں, مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا, اسے تو مٹی سے پیدا کیا گیا, کس کو حکم ملنا چاہیے کہ مجھے سجدہ کرے, اس کے بجائے مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں سجدہ کروں. فوراً راندہ درگاہ ہو گیا, اللہ کی طرف سے ذلیل و خوار کیا گیا اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو نکال دیا گیا. اس لیے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں اور اللہ کی طرف سے دیے گئے احکامات کے اندر علت و مصلحت تلاش نہیں کرنی چاہیے. اللہ کا حکم ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے عمل کرنا ہے. آپ کا کوئی نوکر ہے اور آپ اسے کوئی کرنے کو آپ اسے کوئی کام سپرد کریں اور وہ آپ نے اس کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا, اب وہ کام کرنے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے کہ کیوں آپ نے ایسا کرنے کو کہا, یہ آپ کو کہنا چاہیے تو آپ اپنے ملازمت سے اس کو برخاست کر دیں گے کہ بھئی تو میرا دو ٹکے کا نوکر ہے, تجھے تیرے پگار سے اور تیری تنخواہ سے مطلب ہے, مجھے جو میں جو کام سپرد کروں تجھے کرنا ہے. اگر وہ آپ سے اس کی علتیں اور مصلحتیں پوچھنے لگے آپ کو کبھی جو ہے وہ پسند نہیں آئے گا اور آپ اس کو اپنی ملازمت سے نکال دیں گے. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور یہ اس کی بنائی ہوئی کائنات ہے, اس کی بنائی ہوئی مخلوقات ہے, وہ جس طرح چاہے اس سے کام لے لے. ہمیں کوئی حق نہیں بنتا اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے حکم کے اندر علتیں اور مصلحتیں تلاش کریں کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا, یہ حکم کیوں نہیں دیا. ہمیں اسے سوچنے کا بھی حق نہیں بنتا کہ جائے کہ ہم پوچھیں. اب یہ قربانی کے ایام گزرے ہیں, قربانی کے ایام کی سب سے بڑی عبادت قربانی ہے, خون کا بہانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ فی ایام النحر من احراق الدم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں خون کے بہانے سے افضل عمل اللہ کے یہاں دوسرا نہیں ہے. ان دنوں میں جاندار کا خون بہانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا محبوب ہے اتنا کوئی اور عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا حکم ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ایک جاندار کا خون بہایا جا رہا ہے اور وہ عبادت بن رہی ہے. ہم جو ہے بسا اوقات بعض جگہ یہ شور سنائی بھی دیتا ہے کہ بھئی جانوروں کو ذبح کیا جائے, اتنے قیمتی قیمتی جانوروں کو 10,000 روپے کی رقم کوئی قربانی پر لگا رہا ہے, کوئی 20,000 روپے کی رقم لگا رہا ہے اور اتنی رقمیں لگا کر کے جاندار کا خون ہی تو بہ رہا ہے. اس کے بجائے ہم اس رقم کو غریبوں کی امداد کے اندر استعمال کریں اور جو ہے بہت سی غریب مسلم بیٹیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہے ان کے نکاح کے اندر اس کو خرچ کریں تو جو ہے بہت تو کا کام بن جائے گا, اس جانور کے خون کے بہانے سے کیا ملے گا. بہت سے لوگ ایسے اعتراض بھی کرتے ہیں. یہ قربانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کروائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے اس قربانی کے عمل سے کہ ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے مطلب ہے. اللہ ہم سے یہ کیوں کروا رہا ہے یہ ہمیں نہیں جاننا ہے, ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ یہ عبادت کیوں بن گئی, بس ہمیں تو اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے. قربانی کے عمل سے یہی بات ہمارے دل و دماغ میں بٹھائی جا رہی ہے اور انہی دنوں کی عبادت حج ہے. حج کے اندر کیسے کیسے کام کروائے گئے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. حج کے افعال جو ہے عجیب و غریب ہیں. دیکھیے آٹھویں جن لوگوں نے حج کیا ہے, جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب آٹھویں دن حجہ کا دن آتا ہے تو حکم یہ ہے کہ مکہ کو چھوڑ کر کے مینا کے میدان میں چلے جاؤ آٹھویں دن حجہ کو. اب آٹھویں دن حجہ کو مینا کے میدان میں جا کر کیا کرنا ہے, کوئی عمل نہیں ہے, بس خیمے میں رہو اور نماز کے اوقات آئے تو جماعت کے ساتھ جو ہے نماز پڑھو, اس کے علاوہ آٹھویں دن حجہ کو کوئی کام نہیں ہے. اب اگر آدمی یہ سوچے کہ میں آٹھویں دن حجہ کو مینا میں نہ جاؤں اس کے بجائے مکے میں رہوں اور حرم شریف کے اندر نماز پڑھوں, تو حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب لاکھ نمازوں کے برابر ہے. تو اگر میں مینا میں نہ جاؤں, مینا میں کچھ کرنا تو ہے نہیں, مکے کے اندر رہوں اور حرم شریف میں 5 نماز پڑھوں تو 5,00,000 نمازوں کا ثواب ہو جائے گا. اگر آدمی یہ سوچ کر کے مینا نہ جائے اور مکے کے اندر رہے حج کرنے والا شخص اور 5 نمازیں مکے کے اندر حرم شریف میں پڑھے تو آج کی 5 نمازوں کا 5,00,000 تو اسے کیا ثواب ملے گا, بلکہ میں کہوں گا کہ گناہ ہوگا اسے, اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا. آج اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہاری سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو حرم شریف کی نمازیں چھوڑو اور مینا کے میدان میں جاؤ اور خیموں کے اندر پڑے رہو اور وہاں چاہے کچھ عمل نہیں کرنا ہے مگر ہمارا حکم یہ ہے کہ آج کے دن حجہ کا دن مینا میں گزارو. اس طرح کرو گے تو تمہارے لیے ثواب ہے, اس کو چھوڑ کر حرم شریف میں نماز پڑھو گے تو 5 لاکھ نمازوں کا ثواب تو کیا ہوگا, ہماری نافرمانی کا تمہیں گناہ ہوگا. تو اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے, اس میں علتی اور مصلحت تلاش نہیں کرنا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا اور یہ حکم کیوں نہیں دیا گیا. مینا کے 3 دنوں کے اندر 10ویں 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ ہمیں حکم یہ ہے جو حج کے لیے جاتا ہے کہ بھئی کنکر مارو. کس کو کنکر مارو؟ بے جان پتھر کھڑا ہے اور اس کو کنکر مارے جا رہے ہیں, وہ عبادت ہے. آدمی اپنی عقل سے سوچے تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, مگر ہمیں کرنا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. ہم کریں گے تو ہی ہمارا حج مکمل ہوگا, نہیں کریں گے تو ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا. اس لیے حج کی عبادت, قربانی کی عبادت, ان عبادتوں کے ذریعے سے دل و دماغ میں یہی بات بٹھائی جا رہی ہے کہ اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. اس میں علت و مصلحت آدمی کو تلاش نہیں کرنی چاہیے, کیوں چرا اس میں نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حکم کیوں ہے اور یہ حکم کیوں نہیں ہے. ابلیس کے اس واقعے میں اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے اس نے جو انکار کیا اس کے واقعے کے اندر, یہی بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے کہ جو آدمی اللہ کے حکم میں علت و مصلحت تلاش کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مسائل پر غور و فکر میں پڑ جاتا ہے تو بہت قریب ہے, بہت قریب ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے. جیسے کہ شیطان, اس نے اللہ کے حکم کے میں علت و مصلحت تلاش کی, اللہ کے سامنے حجت بازی کی کہ اللہ حکم یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے, میں آج سے پیدا ہوا ہوں اوپر کا شخص ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں نیچے کے شخص ہیں, اس لیے سجدہ وہ مجھے کرے میں اس کو سجدہ نہ کروں. اس نے اللہ کے حکم میں علت و مصلحت تلاش کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا. اس لیے جو آدمی اللہ کے حکم میں علت و مصلحت تلاش کرتا ہے تو وہ بہت قریب ہے کہ گمراہ ہو جائے. کبھی اللہ کے حکم میں علت و مصلحت تلاش نہیں کرنی چاہیے. صحیح حکم شریعت کا جاننے والوں سے پوچھ لو, جو شریعت کا علم رکھتے ہیں اہل علم حضرات ہیں, مفتی حضرات ہیں, جب کوئی بات پیش آئے شریعت کے رہنما نے ان سے معلوم کر لو, شریعت کا حکم ان سے معلوم کر لو, وہ جو شریعت کا حکم آپ کو بتائیں, قابل اعتماد عالم ہو, قابل اعتماد مفتی ہو, ان سے آپ شریعت کا حکم معلوم کریں آپ کے مسائل میں, اور وہ جو آپ کو شریعت کی رہنمائی بتلائے, شریعت کی روشنی میں حکم بتلائے, بلا سوئے چرا اس پر عمل کر لو. ہماری دنیا آخرت کی فلاح اور کامیابی اسی میں ہے. ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم جو ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم 70 جگہ مسئلہ پوچھتے ہیں, اس لیے تاکہ ہماری مرضی کے مطابق اور ہم جو چاہتے ہیں اس کے مطابق ہمیں کہیں سے جواب مل جائے تو ہم اس کے اوپر عمل کر لیں, ورنہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے اگر ہماری مرضی کے خلاف ہے. میرے بھائیوں, یہ مزاج شریعت سے گمراہ کر دینے والا مزاج ہے. ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے, ہم اللہ رسول کے, ہم اللہ کے بندے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صاف شفاف شریعت ہمیں دی ہے. ہماری جو شریعت ہے وہ بھی بہت معتدل شریعت ہے. جیسے اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب امتوں میں بہترین بنایا, اسی طرح اس امت کو جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحمت فرمائی ہے اگلی ساری شریعتوں سے بہتر شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحمت فرمائی, اور شریعت میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو مبہم ہو اور جو صاف نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکام بہت واضح, بہت صاف اور بہت شفاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں مرحمت فرمائے ہیں. ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے اور ہماری زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں حل نہ ہو. اس لیے جب ہمیں کوئی مشکل درپیش ہو, جب ہمیں کسی طرح کے حالات پیش آئیں, قابل اعتماد علماء حضرات سے, مفتی حضرات سے ہم اس کا شریعت کی روشنی میں حل تلاش کریں, ان سے پوچھیں اور وہ حکم بتائیں, شریعت کی جو رہنمائی بتائیں, بلا سوئے چرا اس کے اوپر عمل کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, ہماری دنیا میں بھی برکت ہوگی اور آخرت کی برکت تو ہے ہی ہے شریعت کے اوپر عمل کرنے میں. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اپنے اس مزاج کو ختم کرنا چاہیے کہ ہم شریعت کے احکام کے اندر جو ہے مصالح تلاش کریں اور شریعت کے احکام کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. یہ ہماری خاص کمزوری ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری مرضی کے تابع ہو. اللہ رسول یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضیات کو شریعت کے تابع بناؤ. یہ نہیں کہ شریعت کو اپنی مرضی کے تابع بناؤ. ہم اپنی مرضیات کو اور اپنے آپ کو شریعت کے تابع بنائیں کہ شریعت جیسے کہتی ہے ویسے ہم چلیں گے, یہ نہیں کہ ہم جیسے چلنا چاہتے ہیں ویسی شریعت کو. اس لیے اس مزاج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ مزاج گمراہی تک لے جانے والا مزاج ہے. اس لیے ہم اپنے اس مزاج کو تبدیل کریں اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اس احساس کے ساتھ شریعت مطہرہ پر چلنے کی ہم پوری کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے اس مزاج کے اندر تبدیلی پیدا فرمائے. بہرحال شیطان کے واقعے سے یہ دوسرا بہت بڑا سبق ہمیں دیا گیا. ایک اور چیز حضرات مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں ذکر کی ہے کہ اس آیت میں سجدے کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کروایا. ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو, اور ساری کائنات میں ساری مخلوقات نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا. ایک اور جگہ بھی اللہ کے علاوہ کے سامنے سجدہ کرنے کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے بڑا تفصیلی واقعہ ہے. اس میں اخیر میں جب ان کے بھائیوں اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ سارے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مصر کے اندر پہنچے اور جب سب پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ تو یوسف ہیں, تو وہ سارے ان کے سامنے سجدے کے اندر جھک پڑے. یعنی ان کے سارے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا. قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے وَقَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, کہ وہ سارے کے سارے یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی اور ان کے والدین ان کے سامنے سجدے کے اندر گر گئے, گویا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے سجدہ کیا. یہ دو سجدوں کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے جو اللہ کے علاوہ کے سامنے کیا گیا. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے؟ اس چیز کو بہت وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرات مفسرین اور حضرات علماء نے لکھا ہے کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک سجدہ بندگی کا اور ایک سجدہ تعظیم کا. یعنی ایک تو کسی کی بندگی کرنے کے لیے اس کے سامنے جھکا جائے اور اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکا جائے اور رکھا جائے, اور ایک سجدہ تو وہ ہوتا ہے کہ کسی کی عظمت میں کسی کے احترام میں آدمی اس کے آگے جھک جائے. پہلے سجدے کو سجدہ عبادت کہتے ہیں اور دوسرے سجدے کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں. ایک عبادت کا سجدہ اور ایک تعظیم اور احترام کا سجدہ. اگلی امتوں کے یہ جو عبادت کا سجدہ ہے, حضرات مفسرین نے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ عبادت کا اور بندگی کا سجدہ تو کسی بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. اس لیے کہ عبادت فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی جا سکتی ہے. اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اور توحید یہ ہر نبی کی دعوت کا پہلا حصہ تھا اور ہر نبی کی دعوت کی پہلی بنیاد تھی. ہر نبی کی شریعت کے اندر توحید ضروری تھی, یعنی ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, یہ ہر نبی کی شریعت کی پہلی بات تھی. اس لیے کسی شریعت کے اندر عبادت کا سجدہ تو جائز نہیں تھا. کسی بھی شریعت میں اور کسی بھی نبی کے لائے ہوئے دین کے اندر اس بات کی بالکل اجازت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے بندگی کا سجدہ کرے. یہ تو بالکل ناجائز اور حرام بات تھی. البتہ جو دوسری قسم کا سجدہ ہے, یعنی کسی کے احترام کی وجہ سے اور کسی کی تعظیم کی وجہ سے سجدہ کرنا, یہ اگلی امتوں کے اندر جائز تھا. یہ ایسا ہی تھا اگلی امتوں کے اندر جیسا ہماری شریعت کے اندر کسی کے ساتھ سلام کرنا, کسی کی تعظیم کی وجہ سے اس کے ساتھ مصافحہ کرنا, یا کسی کی تعظیم کے لیے اس کی دست بوسی کرنا, ہاتھ چوم لینا, جب جیسے ہم کسی کے عظمت احترام میں اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, اس کے ہاتھ کو چومتے ہیں. جس طرح ہم ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی تعظیم کا اظہار کرتے ہیں, اگلی شریعتوں کے اندر یہ جائز تھا کہ کسی کی تعظیم اس کے سامنے سجدہ کر کے کرے. بہت سارے نبی کی شریعت کے اندر یہ بات جائز تھی کہ اگر کسی کی تعظیم کرنی ہو تو اس کے سامنے جھک جائے اور اس کے سامنے ماتھا ٹیکے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں عبادت کا سجدہ تو جائز ہے ہی نہیں, لیکن کسی کی تعظیم اور کسی کے احترام کی وجہ سے سجدہ کرنا یہ بھی ناجائز ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جو بذات خود تو شرک نہیں ہے, وہ عمل خود تو شرک نہیں ہے, مگر وہ عمل شرک کا ذریعہ بن سکتے ہیں. یعنی اس عمل کو کرنے سے آدمی شرک تک جو اس کا غلط استعمال کرے تو آدمی شرک تک پہنچ جاتا ہے. بہت پہلی شریعتوں کے اندر جو افعال اور اعمال شرک کا ذریعہ تھے اس کو تو جائز رکھا گیا, مگر اس بات سے ان کو تنبیہ کی گئی تھی کہ ان افعال کو شرک کے ذریعے کے طور پر استعمال نہ کرنا, اس میں احتیاط کرنا, کہیں افعال جو ہے شرک کا ذریعہ نہ بن جائے, ان کو اس بات کی تاکید کی گئی تھی. لیکن اگلی شریعتوں کے اندر رفتہ رفتہ وہی اعمال اور وہی چیزیں جو ہے شرک کا ذریعہ بن گئی. جیسے اللہ اگلی شریعتوں کے اندر جو ہے تصویر سازی جائز تھی, پتلے بنانا, کسی چیز کی تصویر بنانا یہ جائز تھا, مگر تصویر اور پتلے بنانا یہ اگر اس میں بے احتیاطی برتی جائے تو پھر یہ آگے شرک تک لے جانے والی چیز ہے. مگر اگلی شریعتوں کے اندر جائز تھے, جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن کریم میں کہا گیا یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب, کہ جنات سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محرامی بنایا کرتے تھے اور مجسمے اور تصویر بنایا کرتے تھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. معلوم ہوا ان کی شریعت کے اندر تصویر بنانا اور پتلے بنانا جائز تھا. تو پتلے بنانا, تصویر بنانا یہ فی نفسہ اور اپنی ذات کے اعتبار سے شرک نہیں ہے, مگر یہ اس میں بے احتیاطی برتی جائے تو آگے چل کر یہ چیز شرک تک آدمی کو لے جا سکتی ہے. اگلی شریعتوں کے اندر ایسے اعمال جائز تھے, مگر اگلی شریعتوں میں ایسا ہوا کہ اس کا انہوں نے غلط استعمال کیا تو یہی چیز پھر شرک کا ذریعہ بن گئی. یہی تصویر کی وجہ سے بت پرستی پھر دنیا کے اندر آئی, مگر پھر اگلے نبی آتے تھے تو وہ جو ہے اس شرک کو, اس کفر کو ختم کرتے تھے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو آخری شریعت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد اب قیامت تک کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسے اعمال اور ایسے افعال کو بھی حرام قرار دے دیا کہ جو اعمال اور افعال شرک کا ذریعہ ہو سکتے ہیں. چنانچہ تصویر سازی, پتلے بنانا, تصویر بنانا یہ اسلام کے اندر ناجائز قرار دے دیا گیا, اس لیے کہ یہ چیزیں شرک تک لے جا سکتی ہے. اسی طریقے سے یہ چیز بھی کہ کسی کو تعظیم کا سجدہ کرنا یہ چونکہ شرک کا ذریعہ ہو سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو بھی ناجائز اور حرام قرار دے دیا. اس لیے شریعت محمدیہ کے اندر اور ہماری شریعت کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں مرحمت فرمائی گئی ہے, کسی طرح کا سجدہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے سامنے جائز نہیں ہے, چاہے وہ عبادت کا سجدہ ہو, چاہے کسی تعظیم کا اور احترام کا سجدہ ہو. آپ کسی بزرگ کے احترام میں اس کے سامنے جھک جائیں, آپ نے شرک کا کام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے. اللہ کے علماء فرماتے ہیں کہ نماز جو دین کی بنیادی عبادت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی سب سے اہم عبادت ہے, نماز کے بنیادی چار کام ہیں. نماز میں چار کام کرائے جاتے ہیں, کھڑا ہونا, بیٹھنا, رکوع کرنا اور سجدہ کرنا, یہ نماز کے چار بنیادی کام ہیں. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس میں سے پہلے جو کام کھڑا ہونا اور بیٹھنا, یہ تو انسان عادتن بھی کرتا ہے, یعنی نماز کے علاوہ بھی کبھی کھڑا ہوتا ہے آدمی, کبھی بیٹھتا ہے, اپنی عادت کے اوپر بھی اس کو کرتا ہے, تو اس کی تو اجازت ہے. لیکن جو دوسرے دو کام ہیں, رکوع کرنا اور سجدہ کرنا, جس کو عادتن انسان نہیں کیا کرتا, عبادتن ہی انسان کرتا ہے, تو ان دو کاموں کو کسی طریقے سے بھی کرنے کی اللہ کے علاوہ کے سوا اس کو جائز نہیں ہے. یعنی کسی کے سامنے رکوع بھی نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ, اور کسی کے سامنے سجدہ بھی نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ, نہ بندگی کی نیت سے, نہ کسی کے احترام اور کسی کی تعظیم کی نیت سے. کسی طرح سے رکوع کرنا بھی جائز نہیں اللہ کے علاوہ کے سامنے, اور کسی نیت سے اللہ کے علاوہ کے سامنے سجدہ کرنا بھی جائز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اس کے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. یعنی اگر میری شریعت کے اندر یہ بات جائز ہوتی کہ کسی کی تعظیم میں اس کے سامنے جھکا جائے اور اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے, میری شریعت کے اندر اگر یہ بات جائز ہوتی کہ کسی کے احترام میں کسی کی عظمت میں اس کے سامنے آدمی ماتھا ٹیک دے. اگر اس بات کی میری شریعت میں ذرہ برابر گنجائش ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اس کے شوہر کے آگے ماتھا ٹیکے کہ بیوی کے لیے اس کا شوہر اتنا قابل تعظیم ہے. بیوی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ قابل احترام اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اس کا شوہر ہے. بیوی کے لیے شوہر اتنا عظیم ہے. اس لیے اگر سجدہ تعظیمی کی میری شریعت کے اندر اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اس کے شوہر کو سجدہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کے سوا کسی کے آگے تعظیم کا سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. آپ نے فرمایا جائز ہوتا تو پھر میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے, مگر جائز نہیں ہے اس لیے میں بیوی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا. صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جو ہے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. سجدہ فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. آدمی اپنا ماتھا فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹیک سکتا ہے, کسی اور کے آگے اس کا سر جھک نہیں سکتا ہے. اگر وہ کسی اور کے آگے اس کا سر جھکاتا ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں دوسرے کو شریک بنا لیا, اور یہی چیز شرک کہلاتی ہے. آدمی اس سے شرک تک پہنچ جاتا ہے. بہت نازک مسئلہ ہے. ہم بہت سی مرتبہ جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے آگے اپنا سر ٹیک دیتے ہیں اپنی ناواقفیت کی وجہ سے, اپنی جہالت کی وجہ سے, اور یہ چیز ہمارے شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے. ہمیں اس کا احساس بھی نہیں. دائرہ ایمان سے ہم خارج ہو جاتے ہیں, ایمان سے ہم اس عمل کی وجہ سے نکل جاتے ہیں, مگر ہمیں اس کا احساس نہیں. بہت نازک مسئلہ ہے. سجدہ فقط اور فقط اللہ کا حق ہے. کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے, نہ تھوڑا نہ زیادہ. جیسے میں نے عرض کیا رکوع اور سجدہ جو نماز کے دو کام ہیں, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے یہ کرنا جائز نہیں ہے. تھوڑا بہت بھی اگر ہم کسی کے احترام میں اس کے آگے جھکتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی. ہم کسی کے احترام میں تھوڑا سا بھی اس کے آگے نہیں جھکیں گے. ہاں, احترام کا عظمت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, السلام علیکم کہو, دو ہاتھوں سے مٹھا کہا کرو. کبھی کبھار بہت محترم شخصیت ہے تو اس کی دست بوسی کر کے ہاتھ چوم لیا, زیادہ سے زیادہ اتنی عظمت کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ عظمت کا طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. جھکنا یہ تو فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. اللہ کی عظمت کے آگے ہم جھکیں, دوسروں کی عظمت کے آگے جھکنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اس لیے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے لیے سجدے کا جو ذکر کیا, حضرات مفسرین نے اس کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو سجدے کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے وہ تعظیم کا سجدہ ہے, عبادت کا سجدہ نہیں ہے. اور اگلی شریعتوں کے اندر تعظیم کا سجدہ جائز تھا, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر تعظیم کا سجدہ بھی ناجائز اور حرام قرار دے دیا گیا ہے. جیسے عبادت کا سجدہ کسی کے سامنے جائز نہیں ہے, اسی طرح احترام اور عظمت کا سجدہ بھی کسی کے سامنے جائز نہیں ہے. اس سے آدمی دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. ہمیں اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور اس آیت کے ذریعے سے جو سبق ہمیں دیے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها, دقها وجلها, سرها وعلانيتها, أولها وآخرها, ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إن نواصينا وجوارحنا وقلوبنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، دن کے اجالوں میں کیے ہیں، رات کے اندھیروں میں کیے ہیں، کھلم کھلا کیے ہیں، چھپ چھپا کر کیے ہیں، اے اللہ بڑے گناہ بھی کیے ہیں، چھوٹے گناہ بھی کیے ہیں، اے اللہ تو تو ہمارے ہر گناہ کو خوب جانتا ہے، اے اللہ تو ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ تو ہمیں اس سے نکال لے، اے اللہ ہماری حالت پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ گناہوں سے ہمیں نجات نصیب فرما، اے اللہ گناہوں سے ہمارا پیچھا چھڑا لے، اے اللہ اپنی اطاعت والی زندگی تو نصیب فرما، اے اللہ اپنی فرما برداری والی زندگی تو ہمیں نصیب فرما، اے اللہ تیری نافرمانی سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، اے اللہ تیری اطاعت کی رغبت دلوں کے اندر پیدا فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ نفس و شیطان نے ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے، اے اللہ ہم دونوں کے مقابلے میں تیری مدد چاہتے ہیں، اے اللہ نفس کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ شیطان کی کلبیسوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ان دونوں کے مقابلے میں ہماری خوب خوب نصرت و مدد فرما، اے اللہ نفس کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے نفس کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما، اے اللہ رذائل سے پاک فرما، اے اللہ فتائل سے آراستہ فرما، اے اللہ اپنی اطاعت والی زندگی تو ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے آبا و اجداد کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز اقربا رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ اپنی ہدایت سے تو ہمیں نواز دے، اے اللہ اپنی ہدایت سے تو ہمیں نواز دے، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اے اللہ محبت پیدا فرما، اے اللہ آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ سنت پر عمل کرنے کا اشتیاق اور جذبہ تو ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہماری دستگیری فرما، اے اللہ ہماری مدد و نصرت فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ اس امت کی حال پر رحم فرما، اے اللہ یہ امت بے کش و بے بس ہے، اے اللہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اے اللہ یہ آفات و مصائب کا شکار ہے، اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہم نے تیرے احکامات توڑے ہیں، تیرے نبی کے طریقے چھوڑے ہیں، اے اللہ ہم اپنا کیا بھگت رہے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں، اے اللہ تیری آزمائش کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم کمزوروں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم ضعیف ہیں، اے اللہ تو ہمیں طاقت مرحمت فرما، اے اللہ ہماری خوب خوب مدد فرما، اے اللہ یہ امت کیسی بھی ہے لیکن بہرحال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار تھا، اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ اس امت کی لاج رکھ لے، اے اللہ اس امت کی خوب خوب دستگیری اور مدد فرما، اے اللہ اس امت کی عظمت رفتہ لوٹا دے، اے اللہ اس امت کی عظمت رفتہ لوٹا دے. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما, اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. اے اللہ, اے اللہ رات گئے یہ لوگ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اے اللہ تو تو کریموں کا کریم ہے, اے اللہ تو تو سخیوں کا سخی ہے. اے اللہ دنیا کے سخی کا یہ حال ہے کہ اس کے در سے کوئی خالی نہیں جایا کرتا, اے اللہ تو تو سخیوں کا سخی ہے. اے اللہ تیرے خزانے بے پناہ ہے. اے اللہ رات کے پہلے حصے میں یہ لوگ میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں, اے اللہ تو ان کے دامن مراد کو بھر دے, اے اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے. اے اللہ خوب مرحمت فرما, اے اللہ خوب مرحمت فرما, اے اللہ ہمیں خوب بے کمی نہ فرما, اے اللہ ہمیں بے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں مرحمت فرما دے, اے اللہ اپنے در سے تو ہمیں خالی نہ لوٹا, اے اللہ ہمارے دامن مراد کو بھر دے. اے اللہ جس کے دل میں جو تمنا ہے اگر وہ جائز ہے تو اللہ تو اس کو پورا فرما, اللہ تو اس کو پورا فرما. اللہ جو جس پریشانی کا شکار ہے اللہ عافیت کے ساتھ اس کی پریشانی کو ختم فرما کر چین سکون اطمینان کی زندگی تو اسے نصیب فرما. اللہ جس کے حلال نصیب فرما. اللہ جو روزی کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ روزی کا حلال ذریعہ تو اس کے لیے مقدر فرما. اللہ ہم سبوں کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما. اللہ ہماری روزیوں میں برکت دے, اللہ ہماری روزیوں میں فراسی اور وسعت دے. اللہ حرام سے تو ہماری حفاظت فرما, اللہ حرام سے تو ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں ہمارے لیے حلال روزی کے ذرائع مقدر فرما. اللہ خوب خوب برکت عطا فرما, اللہ خوب خوب برکت عطا فرما. اے اللہ یہ قرآن کریم کے درس کا سلسلہ اے اللہ تیری توفیق سے جاری ہوا ہے, اے اللہ تو اسے باقی رکھ, اللہ تو اسے جاری اور ساری رکھ. اللہ ہم سبو کی زندگی میں تو اسے انقلاب کا ذریعہ بنا, اے اللہ دنیا میں تو اسے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. اللہ قرآن سے شغف عطا فرما, اللہ قرآن کی عظمت و احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرما, اللہ اس کی تلاوت کا اہتمام ہماری زندگیوں میں پیدا فرما. اے اللہ قرآن کریم کی معلومات کو اپنے معمولات میں تبدیل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما, اے اللہ قرآن پر عمل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں یا جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں, اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما. اپنی شائن شان ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو قید و بند محفوظ ہیں اے اللہ تو ان کی عافیت کے ساتھ رہائی کے اسباب پیدا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سید خلقہ سیدنا و مولانا و اولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.